السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی حکومت نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی ہے. خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع دیر بالا کے ایک دور افتادہ علاقے میں اتوار کی شام بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. ایک روز قبل بھی جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر بم حملے میں 2 اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے. صوبے خیبر پختونخوا کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان منافرت کو فروغ دینے کے الزام میں 39 افغان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کابل میں ہونے والے خودکش حملے کو ہولناک قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ افغان امن بات چیت کامیاب رہے گی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کابل میں شادی کی تقریب پر ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی ہے اور صدر اشرف غنی نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور لواحقین کو یقین دلایا ہے کہ وہ داعش سے اس جانی نقصان کا بدلہ لیں گے. افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظالم خلیل زاد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کو شکست دینے کے لیے افغان امن عمل کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان نے کابل میں شادی کی تقریب میں ہونے والے خودکش حملے میں مبینہ طور پر پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں مضحکہ خیز قرار دیا ہے. اور پیر کے روز جلال آباد کے 11 دھماکے ہوئے ہیں. مشرقی ننگرہار صوبے کے اس دارالحکومت میں حملوں میں 54 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 20 بچے بھی شامل ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدستور کشیدہ صورتحال ہے، جہاں حکام نے پیر سے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے کہا تھا. شام کے شمال مغرب میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی فضائی کاروائیوں میں 2 درجن سے زائد شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور 4 جولائی کو جبرالٹر میں حراست میں لیے جانے والے ایران کے تیل بردار جہاز کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ جبل الطارق کی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا ہے. یہ 3 سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی حکومت نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی ہے. وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دفتر سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد سے ہوگا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بری فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. حکومت کے اس فیصلے کے بعد جنرل باجوہ 29 نومبر 2022 تک بری فوج کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہیں گے. یاد رہے کہ جنرل باجوہ پاکستان کی بری فوج کے 10ویں سربراہ ہیں اور انہوں نے 26 نومبر 2016 کو فوج کی کمان سنبھالی تھی. خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع دیر بالا کے ایک دور افتادہ علاقے میں اتوار کی شام بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس حکام نے بتایا ہے کہ دیسی ساختہ بم سڑک پر نصب تھا اور اس کا نشانہ ایک مسافر پک اپ بنی جو شرینگل سے گماڈن جا رہی تھی. یہ علاقہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے کافی فاصلے پر واقع ہے، اس لیے اس دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ تصور کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں بھی 5 افراد کی ہلاکت اور 15 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ایک روز قبل خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے جنوبی وزیرستان میں بھی سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر بم حملے میں 2 اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے تھے. سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. صوبے خیبر پختونخوا کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان منافرت کو فروغ دینے کے الزام میں 39 افغان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان نوجوانوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر موٹر سائیکلوں پر اپنے قومی پرچم لہراتے ہوئے جلوس کی شکل میں ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے۔ پشاور کے حیات آباد پولیس تھانے کے اہلکاروں نے ان نوجوانوں کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کو اتوار کی رات گرفتار کر کے سول لاء کی دفعہ 53A کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ پیر کو انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خود کش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 182 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہفتے کے شب کابل میں ہزارہ کمیونٹی کی شادی کی تقریب کے دوران خود کش حملہ ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد شادی ہال میں موجود تھی۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق خود کش حملے میں 63 افراد ہلاک اور 182 زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کابل میں ہونے والے خود کش حملے کو ہولناک قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ افغان امن بات چیت کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ فوجیوں کی تعداد 13,000 کے درجے پر رکھے گا، لیکن وہ اپنے پیچھے افغانستان میں انٹیلیجنس کی اعلیٰ صلاحیتیں چھوڑ کر جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم کسی وجہ سے وہاں ہیں، ہم ایک لیبورٹری نہیں بننا چاہتے، یہ دہشت گردی کے لیے لیبورٹری نہیں ہو سکتی۔ وہ نیو جرسی میں اپنے خصوصی طیارے ایئر فورس ون پر سوار ہونے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر طالبان نے بم حملے کی مذمت کی ہے۔ باغی گروپ کے ایک ترجمان نے کہا کہ شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف ایسی بربریت ممنوع اور بلا جواز ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کابل میں شادی کی تقریب پر ہونے والے خود کش حملے کی مذمت کی ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل نے انسانی جانوں کے ضیاع پر متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغانستان کے 100th یوم آزادی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کابل میں ہفتے کی رات ہونے والے دہشت گرد حملے کا شکار ہونے والوں کے لواحقین کو یقین دلایا ہے کہ وہ داعش سے اس جانی نقصان کا بدلہ لیں گے اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے۔ صدر غنی نے طالبان پر الزام لگایا کہ انہوں نے داعش کو اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کو افغانستان میں ماحول فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے 100th یوم آزادی کی تقریبات کا مقصد ملک کے وقار کو بحال کرنا ہے اور لوگوں کو اپنے ملک پر فخر کا احساس دلانا ہے۔ اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظالمی خلیل ذات کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کو شکست دینے کے لیے افغان امن عمل کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے کابل میں شادی کی تقریب میں ہونے والے خود کش حملے میں مبینہ طور پر پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تمام خبروں کی تردید کرتا ہے جن میں داعش کے دعوے کی بنیاد پر حملہ آور کو پاکستانی ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیر کے روز ہی جلال آباد کے گرد 11 دھماکے ہوئے ہیں۔ مشرقی ننگرہار صوبے کے اس دارالحکومت میں حملوں میں 54 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 20 بچے بھی شامل ہیں۔ 5 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ کسی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدستور کشیدہ صورتحال ہے، جہاں حکام نے پیر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اطلاعات کے مطابق سری نگر اور دیگر اضلاع میں اسکولوں میں حاضری نہ ہونے کے برابر تھی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سری نگر میں 190 پرائمری اسکول کھولنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، تاہم پیر کو اسکولوں میں کلاس رومز ویران رہے، جبکہ حکومتی ترجمان کا دعویٰ ہے کہ صورتحال میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ شام کے شمال مغرب میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی فضائی کاروائیوں میں 2 درجن سے زائد شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی مدد سے شام کی فوج کے باغیوں کے خلاف ان کے آخری مضبوط گڑھ میں شدید حملے کیے جا رہے ہیں۔ 4 جولائی کو جبرالٹر میں حراست میں لیے جانے والے ایران کے تیل بردار جہاز کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ جبل الطارق کی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ تیل لے کر جانے والے گریس 1 نامی سپر ٹینکر کو جولائی میں شام کو غیر قانونی طور پر تیل پہنچانے کے شعبے میں حراست میں لیا گیا تھا. جبرالٹر نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کی ایرانی آئل ٹینکر کو ضبط کرنے کی درخواست پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کا اطلاق یورپی یونین میں نہیں ہوتا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کے خلاف تیانمن اسکوائر کی طرز کی کارروائی سے گریز کرے. بصورت دیگر اس اقدام سے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کی حکومت نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی ہے. اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا حسن. جی سارا, بتائیے گا کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں اس خبر کی؟
جی, پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے آج یہ بہت اہم نوٹیفیکیشن سامنے آیا. پاکستان میں بہت زیادہ جہن گوئیاں ہو رہی تھیں آرمی چیف کی ٹینشن کے حوالے سے, تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں اعلان کیا گیا کہ اس وقت جو آرمی کے موجودہ چیف ہیں جنرل قمر باجوہ, ان کی مدت ملازمت میں مزید 3 سال کی توسیع دے دی گئی ہے. اور اس توسیع کا اطلاق نومبر کے بعد ہوگا جب ان کی پہلی ٹرم ختم ہوگی. تو اگلے 3 برسوں کے لیے بھی آرمی چیف قمر باجوہ ہی رہیں گے. پاکستان میں ہمیشہ سے آرمی چیف کی تقرری جو تعیناتی کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے, اور سیاسی حلقوں میں بھی اور صحافتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے کئی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں یہ بات کافی زیادہ کی جا رہی تھی کہ افغانستان میں امریکی افواج اور طالبان کے درمیان معاہدہ, ایل او سی پہ پیچیدہ صورتحال, کہ ان تمام امور کے حوالے سے یہ توقع بھی جاری تھی کہ جن باجوہ کو ایکسٹینشن دیا جائے گا. اور آج یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کر کے تمام افواہوں کو بھی دم توڑ دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میری لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت محفوظ صاحب سے بات ہوئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بحیثیت ایک آرمی, سابقہ آرمی افسر, اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
تمام دنیا کی جو آرمیز ہیں اس میں ایک بڑا ضروری انصر ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ کچھ عرصے تک ہی کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور آپ کے اوپر اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں تو دوسرے آدمی کو ایک نئی سوچ اور ایک نئی عزم کے ساتھ وہ آتا ہے. اس قسم کے حالات اس وقت پاکستان میں ہیں, تو پرائم منسٹر نے سمجھا ہوگا کہ یہ شاید ملک کے لیے بہتر ہے کہ جو اس وقت چیف ہیں وہ اپنی سروس جاری رکھیں. تمام
جی خالد, آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات اس طرح کے تھے کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع دی گئی. 26 نومبر 2016 کو قمر باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا. اب 29 نومبر 2022 تک وہ پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے.
جی آپ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا, حالانکہ انتخابات سے پہلے تو وہ اس بات کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے کہ کسی کو ایکسٹینشن دی جائے, اور خاص طور پر آرمی چیف کو.
جی بالکل, ہم نے پاکستان کے سوشل میڈیا کی اگر میں ذکر کروں تو وہ کلپ پرائم منسٹر کا بہت وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فوج بھی ایک ادارہ ہے اور اداروں کی مضبوطی کے لیے قوانین کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے. اس انٹرویو میں عمران خان نے خاص کر کے مغرب کی مثال دی تھی اور اس میں کہا تھا کہ جنگوں کے دوران بھی فوج میں لوگ جو ہے وہ آتے اور جاتے رہتے ہیں اور کسی کو توسیع نہیں دی جاتی. لیکن اب جو ان کا فیصلہ تھا وہ یقیناً ان کے ماضی کے دیے گئے انٹرویو سے برعکس تھا. خالد, اس وقت پاکستان کے ٹویٹر پر, پاکستان کے سوشل میڈیا پر صرف پاکستان میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہی ٹرینڈ کر رہی ہے. مختلف ٹرینڈس ہیں, کچھ لوگ اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں, کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ملک باجوہ صاحب ہی چلا رہے تھے اور باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی ایکسٹینشن دے دی. تو کافی زیادہ ہیٹڈ ڈبیٹ ہے پاکستان میں اس وقت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے.
بہت شکریہ سارا حسن آپ کا. یہ ہماری نمائندہ تھیں اسلام آباد میں سارا حسن, جو تفصیلات بتا رہی تھیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. اور اب اسلام آباد سے ہی محمد جلیل کی ایک رپورٹ ہے اور وہ اس خبر کے بارے میں ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو کابل میں شادی کی ایک تقریب میں ہونے والے مہلک حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
امریکی ریاست نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد کو 13,000 سے کم کرنا چاہتا ہے. تاہم اس کے ساتھ ان کے بقول امریکہ افغانستان میں انٹیلیجنس کی ایک منظم صلاحیت بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک وجہ سے افغانستان میں ہے تاکہ ان کے بقول یہ دہشت گردی کی لیبارٹری نہ بن جائے, اور ان کے بقول امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا. صدر ٹرمپ کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ہفتے کو کابل میں شادی کی ایک تقریب میں ہونے والے حملے میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور 180 سے زائد زخمی ہوئے. میڈیا میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے. ادھر امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ان کے بقول اس بات کی متقاضی ہے کہ افغان امن عمل بشمول افغان دھڑوں کے درمیان بات چیت کے عمل کو تیز کیا جائے. خلیلزاد نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ افغان عمل کی کامیابی سے ان کے بقول افغان ایک ایسی مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ داعش کو شکست دے سکیں. افغانستان میں تشدد کے واقعات میں ایک ایسے وقت اضافہ ہوا ہے جب امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت اہم مرحلے پر پہنچ گئی ہے, اور تجزیہ کاروں کے خیال میں اس تناظر میں داعش کی مبینہ حملے افغان عمل کو ناکام بنانے کی کوشش ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
ان کو یہ تشویش ہے کہ اگر امن معاہدہ ہو گیا اور طالبان اس نظام کا حصہ بن گئے تو پھر طالبان بھرپور طریقے سے یہ ان کے خلاف جنگ کریں گے داعش کے خلاف, اور یہ بڑا اتحاد ان کے خلاف بن جائے گا.
تجزیہ کار رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ ان کے خیال میں داعش نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے.
میرے خیال میں یہی ایک کوشش ہو رہی ہے, اور امریکہ, چین, روس, ایران, پاکستان سب چاہیں گے کہ طالبان اس موجودہ سیاسی نظام کا حصہ بن جائے, پابندی ہو جائے, کوئی ایسا پائیدار امن معاہدہ ہو جائے, اور ان کو یہ بھی ان کی خواہش ہوگی کہ طالبان بھی پھر داعش کے خلاف مزید کاروائیاں کریں.
ادھر پاکستان نے کابل میں شادی کی تقریب میں ہونے والے خودکش حملے میں مبینہ طور پر پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں مضحکہ خیز قرار دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان تمام خبروں کی تردید کرتا ہے جن میں داعش کے دعوے کی بنیاد پر حملہ آور کو پاکستانی ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ اسلام آباد ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور کابل میں ہونے والے صفاکانہ حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے یوم آزادی کے سلسلے میں پشاور میں رہائش پذیر 39 افغان نوجوانوں کو موٹر سائیکلوں پر اپنے ملک کے پرچم لہرانے کے الزام میں گرفتار کر کے ان کے خلاف دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان منافرت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر پشاور میں لگ بھگ 39 افغان نوجوانوں کو پولیس نے دونوں ممالک کے درمیان منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان نوجوانوں کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے ملک کی یوم آزادی کے موقع پر موٹر سائیکلوں پر قومی پرچم لگوا کر مبینہ طور پر جلوس کی شکل میں ایک سڑک پر سے گزر رہے تھے۔ گرفتار افراد کے خلاف پاکستان کے سول لا کے قوانین کے دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کر کے سوموار کے روز باقاعدہ طور پر عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ پشاور میں مقیم ایک افغان سفارتکار نے بھی گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ وکیل کے ذریعے ان لوگوں کی ضمانت پر رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج اور انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے رکن شیر محمد خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حکومت کی جانب سے ان افراد کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ جو سیکشن 153A ہے پاکستان پینل کوڈ کا، یہ ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے جو مذہبی منافرت پیدا کرتا ہے، جو نسانی منافرت پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے درمیان نفاق پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو مطلب کے مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے مخالف مطلب کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ملک کی آزادی کے لیے یا اپنے قوم قبیلے کی مطلب کے اس لیے کوئی ایسی بات کرتے جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا یا دوسروں کو خیال نہیں دلاتا، تو میرے خیال میں یہ دفعہ یہ ان کے خلاف لاگو نہیں ہوتا۔
اعلیٰ پولیس عہدیدار ایک ہی روز ایک ہی پولیس تھانے کی حدود میں 39 افغان باشندوں کو ایک ہی جرم کے الزام میں گرفتار کرنے پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی گرفتاری کے بارے میں خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے،
کسی ملک کے جھنڈے سے کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی اس سے اختلاف ہے، لیکن اس سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ منافرت پھیلنے کا خدشہ بھی ہے، اور یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس سے کوئی اور لوگ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے۔ تو اس حکومت اس چیز پہ قائم ہے کہ ایسے چیزوں کی اجازت نہ دی جائے جس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو۔
پچھلے 15 اگست کو یونیورسٹی ٹاؤن پولیس تھانے نے ناصرباغ روڈ پر ایک سائن بورڈ پر 12 اگست کو افغانستان کا قومی جھنڈا لگوانے کے الزام میں ایک سبزی فروش کو بھی اسی قانون کے تحت گرفتار کیا تھا۔ تاہم گرفتار افغان باشندوں کو بعد میں عدالت کے ذریعے ضمانت پر رہائی ملی۔ دسمبر 1979 سے افغان باشندوں کی ایک کثیر تعداد پاکستان اور دیگر ممالک میں رہائش پذیر ہے، اور یہ لوگ نہ صرف 19 اگست کو افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہراتے ہیں اور تقریبات مناتے ہیں، بلکہ خیمہ بستیوں اور بعض محسوس علاقوں میں رہائش پذیر افغان باشندے عید کی تقریبات بھی افغانستان ہی کے ساتھ مناتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارتی سیاستدانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور طلبہ لیڈروں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہاں حالات ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر پابندیاں کیوں نافذ ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کے روز ٹویٹ کر کے کہا کہ آج انسان دوستی کا عالمی دن ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئیے ہم کشمیر میں انسانی حقوق اور امن کے لیے دعا کریں۔ ممتا بنرجی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت منسوخ کرنے کے حکومت کے فیصلے پر سخت نکتہ چینی کرتی رہی ہیں۔ سابق آئی اے ایس افسر اور انسانی حقوق کے سینئر کارکن ہرش مندر نے کشمیری عوام کے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کا خاتمہ توہین آمیز انداز میں کیا گیا ہے۔
ہوا ہے نہ صرف کشمیر کے کشتی کو بدلا گیا، پر ایک امنیٹن طریقے سے کیا گیا ہے۔ عام کشمیری کے دل میں غصہ تو ہوگا، دکھ بھی ہوگا۔
ہرش مندر نے مزید کہا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کشمیر کے لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں، تو پھر ان کو اپنی خوشی کے اظہار کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس وقت لگے گا جب وہ باہر نکلنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جے این یو طلبہ یونین کی سابق نائب صدر اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کی رہنما شہلا رشید نے الزام عائد کیا ہے کہ فوج کے جوان جبرن گھروں میں گھس رہے ہیں اور نوجوانوں کو باہر نکال رہے ہیں، گھروں کی تلاشی کے نام پر راشن بکھیرا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر چاول اور دیگر اشیاء میں تیل ملایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں فوج پر ٹارچر کرنے کا بھی الزام لگایا اور کہا کہ شوپیاں میں 4 افراد کو کیمپ میں بلایا گیا اور ایزا رسانی کے ساتھ ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ان کے آگے ایک مائک بھی رکھا گیا تاکہ ان کے چیخنے چلانے کی آواز پورے علاقے میں سنائی دے اور لوگ ڈر جائیں۔ اس علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ فوج نے شہلا رشید کے ان الزامات کی تردید کی ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے دفعہ 370 کے خاتمے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بعض عناصر اس وجہ سے مایوس ہیں کہ انہوں نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ ملک کی کوئی بھی طاقت جموں کشمیر کی آئینی حیثیت ختم نہیں کر سکتی۔ ان کے بقول مٹھی بھر لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے، ہمیں ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اسی دوران انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن اور میگسیسے ایوارڈ یافتہ سندیپ پانڈے کو اجودھیا میں کشمیر کے مسئلے پر نیوز کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
برطانوی علاقے جبل الطارق میں قبضے میں لیا گیا ایرانی آئل سپر ٹینکر حراست میں لینے کی امریکی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد اتوار کو جبرالٹر سے روانہ ہو گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
برطانوی علاقے جبرالٹر میں قبضے میں لیا گیا ایرانی آئل سپر ٹینکر حراست میں لینے کی امریکی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد اتوار کو جبرالٹر سے روانہ ہو گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ میرین ٹریفک کی نگرانی کرنے والے ادارے کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹینکر جبرالٹر کے پانیوں سے روانہ ہو رہا ہے۔ جبرالٹر اور ایران دونوں نے اس کی روانگی کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ 130 ملین ڈالر مالیت کے 2.1 ملین بیرل لائٹ کروڈ آئل سے لدے اس جہاز کو لینے کے لیے اس کی نیوی کی فلیٹ روانگی کے لیے تیار تھی، لیکن ایران نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی یہ کہاں جائے گا۔ گریک ون نامی اس جہاز کا ایرانی حکام نے، جس کا بعد میں نام ادریان داریان ون رکھ دیا تھا، 4 جولائی کو برطانوی علاقے جبرالٹر میں قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ حکام سمجھتے تھے کہ یہ کروڈ آئل یورپی یونین کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام میں اپنے اتحادیوں کو بھیجا جا رہا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے پیر کو امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ بین الاقوامی پانی میں اس کے جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عباس موسوی کہتے ہیں،
اگر چنین اقدامی صورت بگیری یا حتی بیان بشه و مثلا حتی اقدامی هم صورت نگیره و بیان بشه، خودش یک نوع تهدید مثلا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی کاروائی کی گئی یا صرف زبانی کہا گیا اور عمل نہ بھی ہوا تو اسے بین الاقوامی سمندر میں جہاز رانی کی سلامتی کے لیے دھمکی تصور کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس سلسلے میں مختلف ذرائع، خصوصی طور پر تہران میں قائم سوئس سفارت خانے کے توسط سے امریکی حکام کو خبردار کر دیا ہے کہ اس طرح کی غلطی سے باز رہے، جس کے نتائج نہایت سنگین برآمد ہوں گے۔ جبرالٹر حکام نے جمعرات کو ایرانی آئل ٹینکر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ تہران نے تحریری طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ آئل شام نہیں بھیجا جائے گا۔ امریکی حکومت نے جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے گزشتہ جمعہ کو ہی واشنگٹن سے عدالتی حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب، جو واشنگٹن کی دہشت گرد گروپ کی فہرست میں شامل ہے، امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر شام کو تیل فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جبرالٹر حکام نے اتوار کو کہا کہ ضروری امداد کو روکنے کے لیے وہ جبرالٹر سپریم کورٹ کا حکم حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ جہاز کو قبضہ میں لینے کا حالیہ واقعہ ان چند واقعات میں سے ایک تھا جس سے تہران اور مغربی ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا۔ بعد ازاں ایران نے جولائی میں برطانوی پرچم بردار آئل ٹینکر ایسٹینا ایمپرو کو خلیج فارس میں قبضے میں لے لیا۔ امریکہ اور ایران دونوں نے ایک دوسرے کے ڈرون مار گرائے تھے اور مغربی ممالک خلیج میں آئل ٹینکر پر حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہیں، جہاں سے آئل کی پیداوار کا دنیا کا 5واں حصہ اب نئے ہرمز سے گزرتا ہے۔ یہ واقعات صدر ٹرمپ کی جانب سے 2015 میں ایران اور 5 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی کا نتیجہ ہے، جو صدر ٹرمپ نے کیا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس سے ایرانی معیشت دباؤ کا شکار ہوئی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اکشے کمار دیگر بالی ووڈ ہیرو سے کیسے مختلف ہیں، جانیے فکر و فن
میں۔
راجیو ہری اوم بھاٹیا یعنی اکشے کمار کا شمار ایسے اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے کرداروں اور لک کے ساتھ کسی بھی طرح کا تجربہ کرنے سے گھبراتے نہیں۔ انڈسٹری میں کسی بھی گاڈ فادر کے بغیر اپنا نام اور پہچان بنانے والے اکشے کو ایک وقت تھا جب ناقدین نے پیس آف فرنیچر کہا، لیکن حال ہی میں ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آج بھی جب وہ اپنی پرانی فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کامنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اکشے کا کہنا تھا کہ ان فلموں میں انہیں اپنا آپ پورا شو روم نظر آتا ہے، نہ کہ محض فرنیچر کا ایک ٹکڑا۔
دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے، میری جان میرے دل بھر، میرا اعتبار کر لو جتنا بہتر۔
اپنے 25 سالہ فلمی کریئر میں اکشے نے متعدد ہٹ فلمیں دیں جن میں کامیڈی، رومانٹک اور ایکشن فلمیں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا امیج ایک ایکشن ہیرو ہی کا ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کے اندر موجود کچھ اہم مسائل کو سامنے رکھ کر بھی فلمیں بنائیں، جیسے ٹوائلٹ ایک پریم کتھا اور پیڈ مین۔
تنو اتنا میں پیار کراں، ایک پل وچ سابار کراں، تو جاوے جے مینو چھڈ کے، موت دا انتظار کراں۔
وہ آج کل متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں جن میں مشن منگل، بچن پانڈے، گڈ نیوز، ہاؤس فل 4، سوریا ونشی، لکشمی بام اور کیسری شامل ہیں۔ فلمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل ورک کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔
کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تجھ پہ ہی سانس آ کے رکے، میں تجھ کو کتنا چاہتا ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے۔
سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر جاری کشیدگی کے باعث مظفر آباد کے شہریوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں مظفر آباد، جہاں ہماری نمائندہ ہیں گیتی آرا۔ جی گیتی، بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟
جی خالد صاحب، ہماری یہاں پہ بہت سارے ظاہر ہے، ہم یہاں پہنچے، بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوئی۔ ایک جو مجموعی طور پر ایک یہاں فضا ہے، وہ اس میں ایک ٹینشن ہے، لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ پریشان بھی ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زیادہ اس بات سے پریشان ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جو سرحد پار جو بھی تبدیلی ہوئی ہے آئینی جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کے حوالے سے، اس کا لانگ ٹرم میں کیا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف جو ہم آج سارا دن جو تھے، ہم چکوٹی سیکٹر میں تھے جو کہ بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع ہے، اور صرف چند گز دور ہیں وہاں سے زیادہ تر جو علاقے کے گھر ہیں، وہ آخری قصبہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آتا ہے۔ وہاں پہ ہماری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، وہاں پہ ہم نے بہت جو صورتحال دیکھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پہ اسکول اور کالجز جو ہیں وہ فی الحال بند کر دیے گئے ہیں۔ دوبارہ 25 کے بعد دیکھا جائے گا کہ انہیں کب کھولنا ہے، یا کھولنا بھی ہے یا اس میں کوئی اور توفیق کی جائے گی اس بندش میں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہی گھروں میں، اپنی زمینوں پر بنکرز بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال میں جو کہ کشیدہ ہو یا جس سے ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو، وہ بچ کے اس میں پناہ لے سکیں۔ ایسی ایک دو خواتین سے بھی ہماری بات ہوئی جو کہ وہاں کی رہائشی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب شیلنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ شور ہوتا ہے رات میں، تو بچے باقاعدہ ان کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ شیلنگ سے بچنے کے لیے تو یہ بنکرز بھی شاید ان کے کام نہ آئے، لیکن جو سپلنٹرز اس سے اڑتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ کسی طرح وہاں پر پناہ لے سکیں۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ فوری طور پر ابھی کوئی ایسا گولہ باری کا کوئی ایسا سلسلہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ آج ایک دن میں یا کل تک ایسی کوئی صورتحال سامنے آئی ہے. البتہ آگے کیا ہوگا اس چیز کو لے کے لوگ بہت پریشان ہیں، اور اس بات کافی تشویش بھی ہے ان میں پائی جاتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس پار جو زیر انتظام انڈیا کی کشمیر ہے اس سے بھی ایک تعلق ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر ان پر بھی پڑے گا.
یہ بتائیے کہ حکومت کے طرف سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے، یا ان کو کچھ خاص ہدایات دی جا رہی ہیں؟
ایسی جو جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے شہریوں سے، زیادہ تر وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ تمام کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بازار اور جو ہیں دکانیں وغیرہ تو کھلی ہوئی ہیں، اس لیے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی قلت یا مشکل کا سامنا نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر علاقوں میں. لیکن چونکہ ہم ابھی بہت سے علاقوں میں نہیں گئے، جیسے کہ نیلم کے علاقے ہیں، نیلم ویلی کا علاقہ ہے اور دیپا کا علاقہ ہے، تو وہاں کی صورتحال جو ہے وہ اس سے کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہماری انفارمیشن کے مطابق بیچ میں ٹینس بھی رہی ہے کافی سچویشن. لیکن چکوٹی کے علاقے میں اس قدر ٹینس صورتحال نہیں ہے، البتہ لوگ اس بات سے ضرور فکر مند ہیں کہ کسی بھی وقت صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور بگڑ سکتی ہے.
تو آپ ایل او سی سے کتنی ایک دور ہیں، مطلب اس وقت آپ خصوصی طور پہ وہاں دورہ کر رہی ہیں، تو آپ لوگ کتنی دور ہیں اس علاقے سے؟
جی سارا دن تو تقریباً ہم سارا دن وہیں پر رہے ہیں چکوٹی میں، اور چکوٹی جو ہے جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بالکل قریبی اور آخری قصبہ ہے جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آتا ہے، اور اس سے صرف چند سو گز کے فاصلے پر جو ہے یہ ایل او سی کے جو تمام دوسرے ملکی مورچے ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں. آپ ایک گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف دوسری سرحد ہو چکی ہے، دوسرا علاقہ شروع ہو چکا ہے اور وہاں پر مورچے موجود ہیں، تو ایک گھر سے دوسرے گھر تک بھی دکھائی دیتا ہے بہت سے علاقوں میں. جی
بہت شکریہ آپ کا کہتی آ رہا. تو یہ ہماری نمائندہ تھیں گیتی آرا، جو آج کل مظفر آباد کے دورے پر ہیں اور وہ خصوصی طور پر وہاں گئی ہیں تاکہ ایل او سی سے منسلک جو علاقے ہیں ان کے لوگوں سے معلومات حاصل کر سکیں اور ان کی جو بے چینی ہے اس کے تاثرات ہم تک پہنچا سکیں. اور اسلام آباد سے ہمیں عاصم علی رانا نے ایک رپورٹ بھیجی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا ایک سال سیکیورٹی کے اعتبار سے ماضی کے سالوں جیسا رہا، اور اس سال بھی دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا. ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے. عمران خان کے لیے بڑا چیلنج سرحدی صورتحال رہی، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پلوامہ کی صورتحال کے بعد پاکستان کے لیے پیدا ہونے والی صورتحال خطرناک تھی. نئی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کا مختصر جائزہ عاصم علی رانا کی اس رپورٹ میں.
سیکیورٹی حالات کے تناظر میں وزیراعظم عمران خان کے ایک سالہ دور اقتدار میں انہیں ملک کی سرحدوں اور اندرونی طور پر سیکیورٹی کے نسبتاً بہتر حالات کا سامنا کرنا پڑا. خیبر پختونخوا سے ملحقہ سابقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران آئی ای ڈی دھماکے ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں کئی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے مطابق سال 2018 میں دہشت گردی کے واقعات میں 29% کمی آئی، جبکہ رواں سال اس میں مزید کمی کا امکان ہے. اس وقت بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن کے باعث سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد ان علاقوں میں موجود ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی حالات کشیدہ رہے. اس وقت آپریشن ضرب عزم کے نام سے آپریشن جاری ہے. اس آپریشن میں شہری علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہونے والی کارروائیاں بھی شامل ہیں، جس کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا. تجزیہ کار عامر رانا کہتے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر عمران خان کو اس قدر مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا.
عمران خان کی گورنمنٹ کو تو کوئی سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں رہا، کیونکہ پہلے سے جو پالیسیز چل رہی تھیں اور جو آپریشنز ہوئے تھے تو وہی چلتے رہے، بلکہ ان کو خاصا ریلیف ملا. پچھلی حکومت کے لیے خاصا بڑا چیلنج رہا ہے.
عمران خان کے ایک سال میں پاکستان کو سرحدوں پر مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کے ساتھ پلوامہ حملے کے بعد جنگ کا بھی خدشہ پیدا ہوا. 14 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں انڈین آرمی کے قافلے پر ہونے والے خودکش حملے میں انڈین سینٹرل ریزرو پولیس کے 40 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری بھارتی حکومت نے پاکستان پر عائد کی، اور پاکستان نے ان الزامات کو مسترد کیا۔ حالات سنبھل نہ سکے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچی جب 26 فروری کو بھارت نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور جیش محمد کے ٹریننگ کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر آ گئے اور ساری توجہ مشرقی سرحد پر مرکوز کر دی۔ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر فوجی عناصر کو نشانہ بنایا اور بھارت کے دو جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد عالمی قوتوں کو آنا پڑا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی بڑھ گئی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تجزیہ کار عامر رانا کہتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں کے زیادہ معاملات فوج کے زیر کنٹرول ہیں۔
افغانستان میں جو کوپریشن پاکستان کی رہی ہے طالبان کے پیس ٹاکس کے اندر، وہ ایک یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، لیکن سویلین گورنمنٹ نے اس کو کمپلیٹلی اس کو انڈورس کیا۔ لیکن یہ جتنے بھی ریجنل سیکورٹی کے سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس نے خاصا حکومت کو کی ساکھ کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔
پاکستان کو 2019 میں قبائلی اضلاع میں پشتون تحفظ مومنٹ سے بھی مزاحمت کا سامنا رہا اور پاکستان کی فوج اور تنظیم کے درمیان کشیدگی عروج پر رہی۔ تنظیم نے اپنی ڈیمانڈ دی لیکن حل نہ نکل سکا۔ فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے بعد پی ٹی ایم کے ارکان اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، جو ابھی تک زیر حراست ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں جو آرٹیکل سامنے آیا، اس پر گزشتہ دنوں سلامتی کونسل میں جو مشاورت ہوئی، اس کے بارے میں دونوں ممالک اپنے اپنے طور پر اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں۔ لاہور سے نوید نسیم کی جائزہ رپورٹ۔
تنازع کشمیر پر سلامتی کونسل کے اجلاس کو پاکستان ایک عظیم کامیابی مان رہا ہے، جبکہ بھارت نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ دنیا نے مان لیا ہے کہ جموں کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 میں تبدیلی بھارت کا داخلی معاملہ ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رفعت حسین سمجھتے ہیں کہ اجلاس سے بھارتی دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی بھارت کا داخلی معاملہ ہے۔
چین کی اگر سٹیٹمنٹ کو اگر آپ صحیح مان لیں، انہوں نے کہا کہ there was a reference to the UN Security Council resolution and the disputed nature of Kashmir issue. وہ اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ پھر وہ کس طریقے سے ہندوستانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے سیکورٹی کونسل نے اپنا جو ہے وہ اس کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیا۔
امریکی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک معید یوسف کا کہنا ہے کہ اس اجلاس سے ثابت ہو گیا کہ بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 میں تبدیلی کے باوجود اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی قائم ہیں۔
اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اقوام متحدہ نے ایک دفعہ پھر یہ بات جو ہے وہ مسلط کی ہے دونوں پارٹیز پہ، ہندوستان اور پاکستان پہ، کہ یہ کشمیر کا معاملہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ سٹینڈ کرتی ہیں، چاہے ہندوستان آرٹیکل 370 اپنی کانسٹیٹیوشن کا تبدیل کرے یا نہ کرے۔
سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری نہ کیے جانے پر معید یوسف کا کہنا ہے کہ دنیا میں تعلقات مفادات اور طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر رفعت حسین کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا جاتا۔
اعلامیہ اس لیے نہیں جاری کیا گیا کہ دنیا میں ممالک کے تعلقات مفادات اور طاقت پر ہوتے ہیں، تو کچھ رکن جو ہیں سلامتی کونسل کے پرماننٹ رکن، وہ ہندوستان کی طرف ان کا رجحان ہے، جھکاؤ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کے وہاں تعلقات ہیں، ہندوستان بڑی منڈی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے وہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اگر پاکستان کی حمایت میں زیادہ ممالک ہوتے تو جاری ہو جاتا۔
فارمل میٹنگ کے حوالے سے اگر آپ یو این کے پروسیجر کے اندر بھی دیکھیں تو اس کے اندر وہ کسی قسم کی پریس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں جاری ہوتی، کیونکہ یہ اجلاس کلوز ڈور ہوتا ہے، یہ خفیہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ممبر جو ملک ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے بہاف پہ کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے دیں۔
سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد مبصرین سمجھتے ہیں کہ اگلے ماہ ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ تنازع کشمیر کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر اثرات پر پاکستان کی معیشت میں بھی معیشت پر اثرات دکھا دے رہے ہیں۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2000 پوائنٹ سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر کے معاملے پر جاری کشیدگی کا اثر ملک کی معیشت پر بھی نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2000 پوائنٹ سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی پہلے سے خراب معاشی صورتحال پر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے متعلق آئین کا آرٹیکل 370 اور اس کا خصوصی اسٹیٹس ختم کرنے کا اعلان کیا تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس 31,666 پر موجود تھا، لیکن اسی روز مارکیٹ 458 پوائنٹس گری، اور پھر آج یعنی پیر کو بھی مارکیٹ 797 پوائنٹس اضافے کے باوجود بھی 29,562 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ اس دوران اسٹاک مارکیٹ 3.5 سال کے دوران سب سے نچلی سطح پر بھی پہنچی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ 2 سال سے قدرے مندی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کا شمار اب خراب ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کیپٹل مارکیٹس میں ہو رہا ہے۔ ماہرین کے خیال میں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تناؤ نے معیشت اور اسٹاک مارکیٹ کو مزید جھٹکا دیا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے سیاسی میدان سے کوئی بہتر خبر نہ آنے کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی خبروں نے سرمایہ کاروں کے خدشات پہ مزید اضافہ کر دیا ہے، جس سے وہ محتاط ہیں۔ تاہم اسٹاک مارکیٹ پر نظر رکھنے والے بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مزید کشیدگی کے بڑھنے کے فی الوقت کوئی زیادہ امکانات نظر نہیں آتے۔ اسٹاک مارکیٹ اینالسٹ سعد ہاشمی پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ مارکیٹ مزید تنزلی کا شکار نہیں ہوگی، کیونکہ غیر ملکی سرمایہ کار اس کشیدگی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے۔
ٹینشن بڑھتے ہیں تو مارکیٹ کا پھر پیچ ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے نا، وہ تو پھر مسئلے کچھ اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مارکیٹ ویسے تو نیچے جا سکتی ہے، لیکن بظاہر مجھے لگ نہیں رہا کہ مزید ٹینشن بڑھے گی، کیونکہ فورنر ہیز بین اے بائر، اس لحاظ سے اس ٹینشن کو سیریسلی نہیں لے رہا جو فورن انویسٹر ہے اس مارکیٹ میں۔
ماہر معاشیات مزمل حسن کے مطابق مارکیٹ کے نیچے آنے میں صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہی حائل نہیں، بلکہ ملک کی معیشت پہلے ہی زبوں حالی کا شکار اور حکومت کی سخت مانیٹری پالیسیاں ہیں، جس کے واضح اثرات اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑ رہے ہیں۔
انڈیا از ناٹ اے ریئل ایشو فار اسٹاک مارکیٹ، اور ریئل ایشو ہمارا یہی ہے کہ ہماری اکنامک سرٹنٹی اور یہ جو گورنمنٹ نے ٹائٹننگ کی ہوئی تھی اس کو کب آہستہ آہستہ اس ٹائٹننگ کے جو نتائج ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے، جس سے ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے لگ رہا ہے ایسا کہ شرح سود بھی نیچے آ جائے گی، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ 10.25% پہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ انتظار یہ کر رہی ہے کہ اس پہ کب آسانیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے مارکیٹ اس پہ ریئیکٹ کرے۔
دوسری جانب کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جنید ماکڑا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت پہلے ہی پاکستان کے توازن میں نہیں تھی، بھارت نے مختلف اشیاء پر نان ٹیرف بیریئر عائد کر کے پاکستانی تاجروں کو پریشان کیا۔ پاکستان کو ان حالات سے نبردازمہ ہونے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار کرنے اور نئی تجارتی منڈیاں تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خاص طور سے پاک بھارت تعلقات پر غور کیا گیا۔ اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد میں اپنے نمائندے علی فرقان سے۔ جی علی فرقان، بتائیے گا کہ اس اجلاس میں کیا نکات زیر غور آئے؟
جی، یہ خصوصی طور پہ اجلاس جو ہے وہ کشمیر کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے، خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحدی کشیدگی ہے، اس تناظر میں بلایا گیا ہے۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا جو یہ پہلا اجلاس ہے جس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کر رہے ہیں، اور اس میں وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد ہے جس میں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اراکین اسمبلی اور اراکین سینٹ جو ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں اور وہ شریک ہیں۔ البتہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اپنی عدالت کے باعث اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے دورے کے باعث کی شریک نہیں ہیں اس اجلاس میں۔ اس اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ کشمیر ہے اور کشمیر کے حال جو صورتحال اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن اجلاس سے پہلے چونکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا، تو وہاں پہنچنے والے جو اراکین اسمبلی تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے اور وزراء، ان سے جو ہے وہ صحافیوں نے اس حوالے سے ان کا تبصرہ چاہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جب اس بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت کشمیر میں صورتحال ہے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا آئینی اور ثوابدیدی استعمال کیا ہے۔ شاہ محمود کا یہ بھی کہنا تھا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل باجوہ کی مدت جو ملازمت ہے اس میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے, انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو سناتے ہیں.
ان کی جو ملازمت ہے اس سے آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. تو ایک بڑا کلیئر میسج کہ پاکستان کی سیاسی اور فیکٹری قیادت تیار ہے, ایک پیج پر ہے.
شاہ محمود کہہ رہے تھے کہ ایک پیج پر ہے عسکری اور سیاسی قیادت. دیگر جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کے جو ہیں راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی اس توسیع کو جو ہے اس کا ایک خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ حالات کے مطابق تھی یہ توسیع, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو. راجہ پرویز اشرف نے کیا کہا یہ بھی آپ کو سناتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو رہنما تھے خاص طور پہ سینیٹر حسن بزوجو, انہوں نے تو یہ کہا کہ انچیکی جو مدت ہے اس میں تو صحیح کی متوقع تھی اور اس کا اعلان جو ہے وہ اب آج ہوا ہے. سینیٹر عثمان کاکر جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ پی کے میپ کے سینیٹر ہیں, انہوں نے اس کی مخالفت کی اس توسیع کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ توسیع نہیں دی جانی چاہیے تھی چونکہ اس سے جو آرمی کا جو پوزیشن ہے اور اس کے جو ادارے کی ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی. اس طریقے سے جو ہے وہ دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا. زیادہ تر جو حکومتی رہنما ہے انہوں نے اس کو وقت کی ضرورت قرار دی. اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے اور وزیر دفاع بھی اس میں شریک ہیں, وزیر خارجہ بھی شریک ہیں, اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں, ان کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا تھا. اس تمام صورتحال کشمیر کی صورتحال پہ جائزہ لیا جائے گا, اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پارلیمان کی جو یہ کمیٹی ہے قومی سلامتی کی وہ کچھ تجاویز جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے گی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. لگ بھگ ڈیڑھ سال قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ تجارتی جنگیں اچھی ہوتی ہیں اور انہیں جیتنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب انہوں نے 300 ارب ڈالرز کی لاگت کے چینی ساز و سامان پر محصولات میں مزید 10% اضافے کا اعلان کیا تو عالمی اسٹاک مارکیٹس گر گئیں اور ماہرین اقتصادیات نے آئندہ آنے والی کساد بازاری کے بارے میں خبردار کیا. ٹرمپ کے اعلی ترین تجارتی عہدیدار اور ایک ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے اتوار کے روز اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ماہرین اقتصادیات ایک ممکنہ کساد بازاری کے بارے میں انتباہ کر رہے ہیں. اگست کے مہینے میں امریکی اسٹاک مارکیٹس کو سال کے اپنے بدترین نقصانات کا سامنا ہوا, جبکہ رواں ہفتے کچھ معمولی سی بحالی ہوئی تھی. اتوار کے روز اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں صدر کے اعلی ترین تجارتی عہدیدار پیٹر نوارو نے کہا کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی.
We should have passage of the US, Mexico, Canada.
وائٹ ہاؤس کی تجارتی اور مصنوعات سازی کی پالیسی سے متعلق ڈائریکٹر پیٹر نوارو نے کہا کہ 2020 میں ہم ایک مضبوط معیشت کے حامل ہوں گے, اور اگر کانگریس جماعتی سیاست سے ہٹ کر چلے تو امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ طے پا سکتا ہے. اس سے ہمیں ہزاروں مزید روزگار بھی حاصل ہوں گے. یہ الفاظ تھے پیٹر نوارو کے. اور ڈیموکریٹک سینیٹر اور 2020 کی صدارتی امیدوار کرسٹن جلی برینڈ نے کہا تھا کہ امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان ہونے والا تجارتی معاہدہ ایک برا معاہدہ ہے. انہوں نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا,
I think NAFTA 2.0 is a disaster. I think it was a giveaway to drug companies in Mexico.
میرا خیال ہے کہ NAFTA 2.0 ایک ڈیزاسٹر ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے میکسیکو میں ڈرگ کمپنیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا, اس سے ہماری ملازمتوں کو نقصان پہنچے گا. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی برے معاہدے نہیں ہوں گے. وہ نہ صرف ان معاہدوں میں داخل ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے چین کے ساتھ ایک تجارتی جنگ شروع کر دی ہے, اور اس سے مصنوعات سازوں کو یقینی طور پر نقصان ہو رہا ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر اور 2020 کی صدارتی امیدوار کرسٹن جلی برینڈ کے. صدر ٹرمپ کی جانب سے 300 ارب ڈالرز کی لاگت کے چینی ساز و سامان پر محصولات میں 10% اضافے کی دھمکی کے بعد چین کی کامرس منسٹری نے اپنے ملکوں کی کمپنیوں کو کہا کہ وہ امریکی زرعی مصنوعات خریدنا بند کر دیں. پیٹر نوارو کہتے ہیں, صدر نے جو کچھ کہا اس کو مد نظر رکھا گیا. یکم ستمبر تک ان میں سے نصف پر 10% محصولات عائد ہوں گے، اور صدر ایک کام خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ وہ کاروباری کمیونٹی، مزدور رہنماؤں اور ہر متعلقہ فریق کو انگیج کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر نوارو کے۔ اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کرسٹن جلیبرینڈ کا کہنا تھا، میرا نہیں خیال کہ ان کا عالمی نظریہ روزمرہ کی ضروریات کے ان مسائل پر منعقد ہو رہا ہے جن کا خاندانوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ انہیں اپنی ملازمتوں کی فکر ہے، انہیں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے بارے میں فکر ہے، انہیں اپنے بچوں کی کفالت کی فکر ہے۔ یہ الفاظ تھے مس جلیبرینڈ کے۔ ان متواتر دعووں کے باوجود کہ بیجنگ کو مالی نقصانات کا سامنا ہے، صدر ٹرمپ نے حال ہی میں چینی مصنوعات پر کچھ تازہ ترین محصولات کے نفاذ میں تاخیر کی ہے۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ نے بظاہر ہانگ کانگ جیسے ملکوں میں جاری جمہوریت نواز تحریکوں کے لیے امریکہ کے معمول کی حمایت تک کو متاثر کیا ہے، اور جن پر امریکہ نے زیادہ تر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بہت سے پریشان حال تارکین وطن اتوار کے روز ہسپانوی امدادی کشتی سے بحیرہ روم میں کود گئے۔ یہ امدادی کشتی کسی محفوظ بندرگاہ کی تلاش میں سرگردہ تھیں جہاں ان تارکین وطن کو خوش آمدید کہا جائے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، سنتے ہیں شبیر جیلانی سے۔
تارکین وطن نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور وہ تیر کر اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوسا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاہم اوپن آرمز نامی اس امدادی کشتی کے عملے نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی اور انہیں واپس کشتی میں لے آئے۔ اس کشتی میں 107 افراد سوار تھے اور یہ 17 دن سے سمندر میں موجود تھی۔ یہ کشتی اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوسا کے قریب موجود ہے اور اٹلی کے سخت گیر وزیر داخلہ میٹیو سالوینی نے اس کشتی کو جزیرے کے ساتھ لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس امدادی کشتی اوپن آرمز کے بانی آسکر کیمپس کا کہنا ہے، ہم کئی روز سے خبردار کرتے رہے ہیں، لوگ سمندر میں ہیں، تنازعات، پریشانی کے دورے، تذبذب، ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، لوگ مر گئے۔ جو لوگ سمندر میں نہیں مرے وہ اوپن آرمز پر سوار رہتے ہوئے یہاں مر جائیں گے، کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ تفتیش کار کوئی قدم اٹھائیں گے، یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ بین الاقوامی قانون کی روح سے اگر کوئی بحری جہاز کسی مشکل میں پھنس جائے تو اسے قریب ترین بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اسپین نے اوپن آرمز کو جبرالٹر کے قریب بندرگاہ الجی سراس پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی ہے، تاہم اوپن آرمز نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے کہ وہاں پہنچنے میں کم سے کم 6 دن لگ جائیں گے۔ اس کے جواب میں اسپین نے کہا کہ اوپن آرمز قریب ترین ہسپانوی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو سکتا ہے، تاہم کشتی کے عملے نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اٹلی کے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ سالوینی نے اٹلی کے ساحلوں پر آنے والے تارکین وطن کے جہازوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اوپن آرمز اٹلی کے ساحل کے قریب موجود ہے اور وہ انہیں اور اٹلی کو اشتعال دلا رہا ہے، جبکہ امدادی کشتی کا عملہ سالوینی پر نسل پرستی کا الزام عائد کر رہا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کی جانب سے غیر ملکی حکومتوں اور سرگرم کارکنوں کے لیے اس انتباہ کے باوجود کہ وہ ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہروں کے سلسلے میں ملوث نہ ہوں، سڈنی میں ہانگ کانگ کے جمہوریت کے حامی سینکڑوں احتجاجیوں نے سڈنی میں مظاہرہ کیا۔ فلم مرسر کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
آسٹریلیا کے بڑے شہروں میں ہانگ کانگ میں جمہوریت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جمعہ کے روز میلبرن میں حریف گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جبکہ اتوار کے روز سڈنی کے مرکز میں ہانگ کانگ مظاہروں کے سینکڑوں حامی جمع ہوئے۔ ان میں سے بہت سے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالے ہوئے تھے جو اپنے ان شہریوں کی چین کی جانب سے مبینہ نگرانی کے سبب پریشان تھے جو ہانگ کانگ کے مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں۔ سڈنی میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ امریت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔
We don't want to see our home get into a state where we have to follow the rules that are often not very fair.
Australian is actually supporting us, supporting Hong Kongers. So we don't have to be afraid of like any threats from anywhere. So we are all united.
We are here exercising our rights of freedom of speech and
سپورٹ دی ہانگ کانگ پروٹیسٹرز.
ہمارا وطن ایسی جگہ بن جائے جہاں ہمیں ایسے ضوابط پر عمل کرنا پڑے جو اکثر منصفانہ نہیں ہوتے. اور اس دوسرے شخص کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کے لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں, ہانگ کانگ کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں, چنانچہ ہمیں کسی بھی جگہ کسی بھی دھمکی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ ہم یہاں اپنی آزادی تقریر کے حق کے استعمال اور ہانگ کانگ کے احتجاجیوں کے حمایت کے لیے جمع ہیں. آسٹریلیا میں چین کے حامی گروپوں نے بھی مارچ کیے اور چین زندہ باد کے نعرے لگائے, اور یہ نعرے بھی لگائے کہ اگر تمہیں چین سے محبت نہیں ہے تو تم ہمارے دشمن ہو. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ہانگ کانگ میں حکام پر زور دیا ہے کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس پر توجہ دیں اور انتہائی سنگین صورتحال کے پرامن حل کے لیے کام کریں. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.